الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں, حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی رو نمبر 25 میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں دراصل دو قومیں آباد ہیں, ایک مسلمان دوسرے کافر. بس یہی اصل دو قوم ہیں. پھر کافروں کی بہت ساری قسمیں ہیں, اسی طرح مسلمانوں کی بھی مختلف جہتوں سے مختلف قسمیں ہیں, لیکن ذات کے اعتبار سے بس یہ دو ہی قومیں ہیں, ایک مسلمان دوسرے کافر. کافر کا مسلمان سے ظاہر بھی الگ ہے, باطن بھی الگ ہے. اسی طرح مسلمان کا کافر سے ظاہر بھی الگ ہے, باطن بھی الگ ہے. جب دونوں کا ظاہر ایک دوسرے سے الگ ہے اور دونوں کا باطن ایک دوسرے سے الگ ہے, تو یہ الگ ہی رہنا چاہیے. بالخصوص مسلمانوں کا ظاہر ہرگز کافروں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے, اور مسلمانوں کا باطن ہرگز کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہت ضروری ہے, یہ ہے فرض. پھر حضرت نے قرآن شریف کی آیات سے اور احادیث طیبہ سے اس بات کو ثابت فرمایا ہے, اور ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی قرآن و حدیث کا حکم ہے. لہذا اے مسلمانوں, اس کو مانو اور اس پر عمل کرو. اپنے ظاہر کو بھی کافروں سے بالکل الگ رکھو, ان کی کوئی غلط اور ناجائز مشابہت تمہارے اندر آنے نہ پائے. اور باطن تو اللہ پاک نے تمہارا ان سے بالکل الگ بنایا ہی ہے, پھر بھی تم اپنے دل سے ان کی طرف مت جھکو، اپنے دل سے ان کی دل میں ان کی محبت مت رکھو، وہ لائق محبت نہیں ہے، لائق نفرت ہے. ظاہر حسن اخلاق کا برتاؤ کرو، البتہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ لڑائی کا حکم آ جائے تو بے دریغ ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اور اس حکم کو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں اس بات کو محسوس فرما لیا تھا کہ دنیا کے بہت سے مسلمان خواتین و حضرات بالخصوص ہندوستان میں بہت سے مسلمان خواتین و حضرات غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رہے تھے، کچھ کر چکے تھے، کچھ کر رہے تھے، اور کچھ ان کی مشابہت کو اختیار کرنا پسند کرتے تھے. اور یہ صورتحال آج بھی موجود ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے کے انہوں نے پاکستان بنا دیا اور ہم ہندوستان کی کافر قوموں سے الگ ہو گئے. ورنہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر بڑی بڑی کافروں کی تین قسمیں تھیں. ایک نمبر انگریز جن کی حکومت تھی، پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان پاکستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور انہوں نے سرتوڑ کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے سارے کے سارے انگریز بن جائیں. اور بے شمار مسلمانوں کا ظاہر تو انہوں نے انگریزوں جیسا بنا دیا جیسے آج بھی بنا ہوا. ان کی زبان، ان کا رہن سہن، ان کے بولنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ انگریزوں جیسا ہے. مسلمان لیکن انگریزوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں. اور یہ بھی مسلمانوں کی ناکامی کا راستہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ناکامی کا راستہ ہے. جس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں کہ جیسے پاکستانی فوج یا ان کا کوئی جنرل کرنل یا ان کے فوج کے سربراہ جیسے بدری بحری فضائی فوجوں کے سربراہ، اگر انڈین فوج کے سربراہوں کا لباس پہن لیں اور ان کی وردی استعمال کر لیں اور انڈیا کی حکومت کا جھنڈا اپنے جہازوں پر لہرانے لگے تو کیا پاکستانی قوم برداشت کریں گے؟ چاہے وہ کتنے ہی پاکستان کے مخلص ہوں اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہہ دیں کہ نہیں، ہم صرف وردی کی حد تک ان کی پابند ہو رہے ہیں، باقی ہم دل و جان سے پاکستان کے ہمدرد اور بھائی ہیں اور پاکستان کے لیے ہم تن من دھن قربان کرتے ہیں. تب بھی کوئی اس کو گوارا نہیں کر سکتا، نہ حکومت، نہ عوام، نہ عدالت، نہ کوئی اور. اندر سے تو پاکستانی ہے، شادی کارڈ بھی ان کا پاکستانی ہے، پاسپورٹ بھی ان کا پاکستانی ہے، پیدا بھی پاکستان میں ہو رہے، رہتی بھی پاکستان میں، پاکستانی فوج کے اندر انہوں نے شامل ہونے کے بعد ترقی کرتے کرتے کوئی بری فوج کا سربراہ بن گیا، پھر بحری فوج کا سربراہ بن گیا، کوئی فضائی فوج کا سربراہ بن گیا، اور ان کے تمام کاغذات بالکل درست اور صحیح ہیں، لیکن یہ بھی مشابہت پاکستانی حکومت کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتی. اگر وہ اس پر اصرار کریں گے تو باغی کہلائیں گے، ملک و ملت کے غدار کہلائیں گے. بس اسی مثال سے آپ سمجھ لیں، اگر کوئی دل سے واقعی مسلمان ہے، قرآن حدیث میں صحیح اس کا ایمان ہے، لیکن اس نے اپنی وضع پتہ لباس پوشاک شکل صورت انگریزوں جیسی بنا لی، تو حدیث میں اگر منتشم پر بالکل انفو ہوگی، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہیں میں شمار ہوگا. تو یہ شریعت کا بھی حکم ہے اور عقل کا بھی حکم ہے، قانون کا بھی حکم ہے. یہ بھی مسلمان کے لیے ذلت کا باعث ہے، رسوائی کا باعث ہے، بدنامی کا باعث ہے، ناکامی کا باعث ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا باغی اللہ تعالیٰ کے باغیوں کی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی شکل بنا لی. تو انگریزوں نے تو ہندوستان میں اس بات کی پوری کوشش کی، کسی طریقے سے ساری ہندوستانی قوم جو ہے وہ انگریز بن جائے، کامیاب تو ہو نہیں سکا. کافی حد تک وہ شکل بدلنے میں کامیاب ہو گیا. حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آیا، تم انگریزی پڑھنے سے منع نہیں کرتے، انگریز بننے سے منع کرتے. سبحان اللہ، ہم انگریزی پڑھنے سے منع نہیں کرتے، وہ تو ایک زبان ہے. دنیا کے بہت سارے انسانوں کی زبانیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، جیسے عربی زبان ہے، جیسے فارسی زبان ہے، جیسے اردو زبان ہے، جیسے سندھی زبان ہے، بلوچی زبان ہے، بروئی زبان ہے، ایسی انگریزی بھی زبان جو قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کے پڑھنے سے کون منع کرتا ہے؟ ہاں انگریز بننے سے ہم منع کرتے ہیں. جیسے اسی طرح کا ملتا جلتا حضرت کا ارشاد بڑا ظرافت پر مبنی اور لطافت پر مبنی، فرقہ واریت کے سلسلے میں حضرت کا یہ ارشاد، کوئی اپنا مسئلہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا مسئلہ چھیڑو نہیں. سبحان اللہ، کیا پیارا ارشاد ہے حضرت کا کہ تم اپنے مسئلہ پر رہو، دوسروں سے لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، لہذا اپنے مسئلہ چھوڑو نہیں، جو وہ حق ہے تو قائم رہو اس کے اوپر، اور دوسروں کے مسئلے کو چھیڑو نہیں، ان سے بحث نہیں کرو، ان سے مناظر نہیں کرو، بلا وجہ ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرو، آپس میں اختلاف و اختلاف کا ارتکاب مت کرو. لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اور زبانوں میں تو کوئی اتنا خاص اثر نہیں ہے، مگر اس کمبخت انگریز زبان میں بھی کچھ غیر معمولی اثر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا متکبر ہوتا ہے، لیکن اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑا پن پیدا ہوتا ہے. ہاں اپنے زمانے میں دیکھو کہ آج بھی جو لوگ انگریزی پڑھے لکھے ہیں انہیں اردو بولتے ہوئے شرم آتی ہے، چاہے صحیح انگریزی نہ بول سکے وہ، اور اصل انگریز کے سامنے تو وہ بدھو ہیں، خارجی ہیں. لاکھ کتنے ہی وہ انگریزی لباس سر سے پیر تک پہن لیں، کوٹ پتلون کے اندر ڈوب جائیں، اور کیسے ہی وہ ان کی انگریز زبان بولنا شروع کر دیں، وہ کہیں گے یہ باہر کا آدمی، یہ ہمارے قوم کا آدمی، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. اتنا جتن کرنے کے باوجود بھی دو نمبر، یہ بیوقوفی ہے اس کی کہ وہ خامخواہ انگریز بننے کی کوشش کرتا. ایک تو انگریز قوم ہندوستان میں تھی اور اس کی حکومت تھی، تو اس لیے اس نے اپنی حکومت کے زور پر لوگوں کو انگریز بنانے کی بڑی کوشش کی، لیکن الحمدللہ کامیاب نہیں ہو سکا. کامیاب کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کا باطن وہ انگریز نہیں بنا سکا، کافی حد تک وہ ان کی شکل و صورت وضع کرتا اور زبان اس نے انگریزی بنا دی, اور بنانے کے بعد پھر اس کو اپنی حکومت چلانے کے لیے ہندوستانی انگریز مل گئے اور اب تک مل گئے. اور دیکھو انگریز کو گئے ہوئے 70 سال ہو گئے, پاکستان کو آزاد ہوئے 70 برس ہوئے, ابھی تک ہماری قوم انگریز کی غلام ہے. اب تک بھی زبانی طور پر, ذہنی طور پر, اور بہت سے مسلمان پاکستان میں رہنے والے لباس کے طور پر وضع قطع کے اعتبار سے غلام ہیں, اور وہی بات کہ اور اس کے غلامی پر اپنی عزت محسوس کرتے ہیں. انگریز بننے میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں علیہ عزب اللہ, حالانکہ وہ باغیانہ لباس ہے, فاسقانہ لباس ہے, خدا کے دشمنوں کا لباس ہے. یہ ایسا ہے جیسے پاکستانی فوج انڈیا فوج کی وردی پہنے, اور یہ ان کے عقل میں نہیں ہے. اور یہ ان مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر ذلیل ہونے کا نسخہ ہے, فقیر ہونے کا نسخہ ہے, فقیر ہونے کا نسخہ ہے, پست ہونے کا طریقہ ہے. آزاد قوم ایسی نہیں, آزاد قومیں تو اپنے طور طریقوں پر قائم ہوتی ہیں, اور مسلمان تو مسلمان ہے, اس کا تو ہر لحاظ سے ظاہر کے اعتبار سے, باطن کے اعتبار سے بھی, لباس پوشا کے اعتبار سے بھی, وضع قطع کے اعتبار سے بھی, رہن سہن کے اعتبار سے بھی, بول چال کے اعتبار سے بھی کافروں سے بالکل الگ ان کا ہلچل طریقہ ہے. دوسرے قوم آباد تھے وہاں پر ہندو آباد ہیں, اور ہمارے بھی بہت سے تندرون سنگھ وغیرہ کے اندر ہندو بہت آباد ہیں, لیکن چونکہ وہ باقاعدہ زیادہ مستقل حاکم نہیں بنے, اس لیے مسلمانوں پر ان کا اثر کم ہوا, لیکن وہ اور اب بھی ہے اور وہی ہیں الحمدللہ. یہاں اتنا نہیں, جس کا نتیجہ یہ کہ اب وہاں پر ہندوستان میں جا کے آپ دیکھ لو کہ ہندو میں اور مسلمان میں فرق نظر نہیں آئے گا, کیونکہ دونوں کا ظاہر ملتا جلتا ہے. جیسے مسلمانوں کی لباس ہے, وضع قطع ہے, لباس پوشاک ہے, ہندوؤں کی بھی ایسی, ان کا جو اصل مذہبی لباس پوشاک ہے وہ وہاں پر نہ ہونے کے برابر, بس جب وہ مندر میں جاتے تو پتہ چلتا ہے یہ ہندو ہے, اور مسجد میں جاتے تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے. یہ جو مقامی لوگ ہیں جو شروع سے وہاں آباد ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے. اور کچھ ان کی مذہبی نشانیاں بھی ان کے گھروں میں, ان کے دکانوں میں موجود ہیں, ان کے بت وغیرہ وہاں پر بھی ہوتے ہیں, اسے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں. لیکن ویسے لباس پوشاک کے اعتبار سے, بول چال کے اعتبار سے پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بن گیا, کہ ہم یہاں ہم ان کی مشابہت سے بچ گئے. اور وہاں بھی کتنے مسلمان ہیں جو کہ ان سے مغلوب ہیں. یہاں تک اللہ بچائے صورتحال خراب ہے کہ مسلمان عورتیں ہندوؤں سے نکاح کر رہی ہیں, خطرناک بات ہے, نکاح نہیں ہو رہا. اور وہاں کی حکومت تو زور دے رہی ہے کہ مسلمان عورتوں سے نکاح کرو, اور اس کے لیے الگ سے وظیفہ دیتے ہیں, اس لیے کہ ہندو عورتوں سے اولاد نہیں ہو رہی اور مسلمان عورتوں سے خوب ہو رہی. یہ ودود بھی ہیں اور ولود بھی ہیں, اور ہندو عورتیں ولود نہیں ہیں, زیادہ بچے دینے والی نہیں ہیں. تو ہندوؤں کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ تیزی سے مسلمانوں کی تب تعداد بڑھ رہی ہے, ان کے ہاں تو بچے دن رات ہو رہے ہیں, ہمارے ہاں تو کبھی کبھار کسی کے ہوتا ہے, وہ بھی آدھا کونا, تو کل کیا ہوگا. ایسا نہ ہو جائے چائنا کے اندر ہوا تو ویسے یہاں پر بھی ہو جائے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ بس حکومت مسلمانوں کی ہو جائے. تو انہوں نے اپنی کرسی کی فکر ہے, اس لیے وہ مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے میں زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ان سے شادی کرو تاکہ ہندو اولاد پیدا ہو. انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں ہندو اولاد نہیں ہو سکتی, وہاں بھی مسلم جو ہوگا بچہ مسلمان ہی ہوگا. مگر وہ اپنی سوچ سے کرتے ہیں. اور تیسری قوم ہے وہاں کے سکھ, تو سکھ چونکہ بالکل ان کا طریقہ فطرت سے ہٹ کر ہے, وہ فطرت سے ہٹ کر ان کے ظاہر میں یہ ہے کہ بھائی بال جو ہیں وہ بڑھ گئے تو بس اگ گئے تو اگ گئے, بس اب تو قبر میں ساتھ جائیں گے. اب چاہے وہ ریچھ بنے اور چاہے لنگور بنے, انہیں اپنے بال اپنے مذہب کے اعتبار سے توڑنے کی ذات نہیں, کاٹنے کی ذات نہیں, اس لیے مونچھے بھی ان کی گدی کے پیچھے تک اور سر کے بال بھی پولوں تک, اور داڑھی کھولے تو ناف سے نیچے, ناف کے نیچے تک بالکل ہی اول جلول اور بوجھ بجکڑ اور بالکل پاگل اور دیوانوں کی طرح ان کی شکل صورت ہے. وہ تو چڑھا چڑھا کر اور مڑ مڑ کر وہ کسی حد تک اپنے آپ کو آدمی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان تو جنگل کے جانوروں سے بھی زیادہ وہ پتھر ہیں شکل کے اعتبار سے, بالوں کے اعتبار سے. ان کے مذہب میں یہ ہے کہ بس بال جو ہے نا وہ کاٹو نہیں, بس جیسے ویسے رہیں. تو یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, فطرت کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے, مگر ان کے مذہب میں. تو ان کا تو بالکل ہی فطرت سے ہٹا ہوا طریقہ ہے, اس لیے اس کا بھی اثر مسلمانوں پر کم ہوا. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابرین نے پاکستان بنا دیا, تو ہمارا پاکستان ایسا پیارا ہے کہ ان دونوں تینوں نحوستوں سے ہم بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں. وہاں کسی کو گایا گوشت بھی کھانا نصیب نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ. چھپ چھپا کر کاٹے تو یہ کوئی کاٹنا ہے, چھپ چھپا کے گائے ذبح کرنا کوئی ذبح کرنا. بقرعید پر بھی وہ گائے ذبح نہیں کر سکتے. گو ماتا چونکہ ہندوؤں کی معبود ہے, لہٰذا اس کے وجہ سے وہاں پر کوئی مسلمان یہ نہیں کہ جیسے ہم یہاں آزادانہ بے خوف و خطر جب چاہے 100 گائے ذبح کر لیں, 100 گائے, 200 گائے, 300 گائے, محلے میں گائے بیل بھینس ذبح ہو رہی. وہاں نہیں کر سکتا, وہاں تو بھینس ہی سے کام چلے گا, یہ اونٹ کاٹو. یہ الحمد للہ نے ہم پر فضل فرما دیا, پاکستان بن گیا تو ہمارے لیے جینے کا ایک ملک بن گیا کہ ہم آرام سے عزت کے ساتھ یہاں جی رہے ہیں اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. ہم آپ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اکابر کو اشارے ثواب کرنا چاہیے, ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ 100% پاکستان بننا برحق تھا اور ہے. اب بھی وہاں پر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ حالت ناقابل بیان ہے. جو تنگ دستی وہاں یہاں پر اس کا کوئی جھلک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو وہاں پر ہے. اور حکومت نے جس طرح ان کا خون چوسا ہوا ہے, ہندو جس طریقے سے وہاں کے مسلمانوں کا خون چوس رہے ہیں, علمان بنا فی. بہرحال کافر قوم الگ ہے, مسلمان قوم الگ ہے. کافر کا ظاہر الگ ہے, مسلمان کا ظاہر الگ ہے. کافر کا باطن الگ ہے, مسلمان کا باطن الگ ہے. بس یہ دو قوم ہیں بس. لہذا اگر مسلمان اس دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, کامرانی چاہتے ہیں, سربلندی چاہتے ہیں, حیات طیبہ چاہتے ہیں, تو خدا کے باغیوں کا نہ لباس پہنے, نہ ان کسی خاص وضع قطع اختیار کریں. ان کے لیے بس وضع قطع لباس کو ظاہر بھی اگر ہے تو بس ان کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع ہے. جیسا حضور کا لباس, جیسا حضور کا رہن سہن, جیسے حضور کا اٹھنا بیٹھنا, جیسے حضور کا بولنا چلنا, بس یہی ان کے لیے مقرر ہے. بس یہی راستہ ہے کامیابی کا, کامرانی کا, دنیا کے اندر صلاح و فلاح حاصل کرنے کا. اب ہم 100% تو ویسا ویسے ظاہر نہیں بنا سکے نہ بنانا آسان ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا تھا, لیکن کوشش تو کریں نا کہ جہاں تک ہو سکے ہمارا ظاہر سنت کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق, اور اس میں کہیں بھی غیر مسلموں کی کوئی ادنا سی بھی جھلک نہ ہو, اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم اس شعر کا تو مزداق بن جائے. جب عارف قدس اللہ اس سے دو کبھی کبھی سنایا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت جس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. جس میں حضرت نے یہ اہم حکم بیان فرمایا ہے کہ بھائی مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, لہذا ان کو اپنا ظاہر و باطن جو ہے وہ عین اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اپنی بھی, اپنی اولاد کی بھی, اپنی خواتین کی بھی, تاکہ دوسرے پتہ چلے کہ ہم یہ تو مسلمان ہیں. جس کی ایک علامت اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے ماننے والے کون ہیں, سچے پکے مسلمان کون ہیں, الذین اذا رؤوا ذکر اللہ آئے, جب ان کو دیکھو تو خدا یاد ہے, دیکھو تو وہی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, یہ تو عباد الرحمان ہیں, یہ تو رحمان کے بندے ہیں. بھائی دو ہی بندے ہیں دنیا میں, شیطان کے بندے اور رحمان کے بندے, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اللہ والے ہوئے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والے ہوئے جب ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. اب تو ہماری شکل غیر مسلموں کے کسی حد تک مشابہ ہونے کی وجہ سے ایسی ہے کہ ہمیں دیکھ کر خدا تو کیا یاد آئے گا, انگریز یاد آتا ہے, شیطان یاد آتا ہے, کہ ہماری شکل دیکھ کر کے بھی شیطان خوش ہوتا ہو کہ ہمیں یہ تو اپنے ہی لگ رہا ہے. یہ ہے بہت بڑی کمزوری ہمارے اندر, اسی کو حضرت دور کرنا چاہتے ہیں اس روح کے ذریعے اور اس حکم کے ذریعے. ہم اور آپ دنیا جمائیں, بس یہ سب باتیں ذہن میں بٹھائیں, پھر اپنا جائزہ لیں. میں ذرا سا کافر کا ظاہر اور باطن تھوڑا سا آپ کو بتلا دوں کہ کافر کے ظاہر میں موٹی موٹی کیا باتیں ہوں اور اس کے باطن میں موٹی موٹی کیا باتیں ہوتی ہیں, پھر انشاءاللہ یہ عرض کروں کہ مسلمان کے ظاہر میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے, وہ بھی موٹی موٹی چند نشانیاں اور علامت ہیں, اور کافر مسلمان کے باطن میں کیا عظیم الشان چیزیں ہوتی ہیں, ایسی کیسی عجیب عجیب دولتیں اس کے باطن میں پنہاں ہیں اور چھپی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے وہ زمین پہ تو چلتا ہے لیکن مرتبہ اس کا فرش پر ہے. حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا جس میں ایک علامت مسلمان ہونے کی بتائی, جو گرا زمین کے اوپر میرے عشق کا ستارہ, جو گرا زمین کے اوپر میرے عشق کا ستارہ, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارہ. اللہ, جو گرا زمین کے اوپر میرے عشق کا ستارہ, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ یہاں پر وہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں, اپنی خطاؤں پر روتے ہیں, اور جب وہ ان کے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو رونے والے کا درجہ عرش کے اوپر ہوتا ہے. یہ اندر کی ایک نشانی ہے جس کا اتنا زبردست اثر ہے. کافر کے ظاہر میں جو کچھ ہوگا, اس میں سے ایک یہ کہ سر پر اس کے انگریزی بال ہو یا ہندوانہ بال ہو، ہندوؤں کے بھی خاص قسم کے بال ہوتے ہیں کہ سارا سر پہ بال اور سر کے بیچ میں سے چوکور حصہ منڈا ہوا، یہ ان کا شعار ہے، ہندوؤں کی یہ نشانی ہے، اور سکھوں کا تو میں نے بتا دیا کہ ان کے تو سر کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ بس الامان بلافر، وہ اس کو موڑ موڑ کے چاہے کتنے ہی اس کو گوند لیں اور کتنے ہی اس کو چپکا لیں، لیکن وہ ہیں بڑے اونچے اور بڑے لمبے، جانوروں سے بھی بڑھ کر بال، ان کے تو بغلوں کا بال کا بھی یہی حال ہے، ان کے زیر ناک بالوں کا بھی یہی حال ہے، اور ان کی داڑھی کا بھی بالوں کا یہی حال ہے، مونچھوں کے بالوں کا بھی یہی حال ہے، وہاں تو کوئی انسانیت کا کوئی نام نشان ہی نہیں، یہ کافروں کے ظاہر ہے، سب پر انگریزی کے بعد انگریزی بال ہوں گے، اور ان کے عورتوں کی بھویں تراشی بھی ہوں گی، یہ اصل میں کافروں کی علامت ہے، دور کے زمانے میں عورتیں جو کافر عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنی بھویں باریک کیا کرتی تھی، دونوں بھووں کے درمیان فاصلہ کرتی تھی، کسی کی دونوں بھویں ملی بھی ہوتی تو اس کو الگ کرتی تھی، اور جو موٹی جو جیسے بھی ہوتی تھی اس کو کسی کی جو قدرتی طور پر بالکل باریک ہوتی ہیں، مگر ایسی عورتوں کی بھویں بہت کم ہوتی ہیں، اکثر عورتوں کی بھویں موٹی ہوتی ہیں، وہ خوبصورتی کے لیے اوپر سے اور نیچے سے بال نکال کر یا بلیڈ سے صاف کر کے باریک کرتی تھیں، آپ نے ان پر لعنت سنائی، ایسی عورتوں پر آپ نے لعنت کی، بھویں باریک کرانے والی پر بھی، کروانے والی پر بھی، کرنے والی پر بھی، کرانے والے پر بھی لعنت فرمائی، اب یہ فیشن اتنا پھیل گیا کہ مسلمان عورتیں بھی بعض اس میں مبتلا ہیں، بعض مسلمان عورتیں بھی اس گناہ میں مبتلا ہو گئی، پھر کافر عورتوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جسم گدوانے کا فیشن اختیار کرتی ہیں، یہ فیشن خاص طور سے ہندو عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے، جسم گدوانا، جسم گدوانے کا مطلب ہوتا ہے وہ نیل سوراخ والی سوئی کے ذریعے جسم کے اندر داخل کر کے کھال میں نام لکھوانا، کوئی نشانی بنوانا، کوئی پھول بوٹے بنوانا، بازو ان کے گودے ہوئے ہیں، پیشانی پر انہوں نے گدوایا ہوا ہے، اور کوئی پھول بوٹا بنوایا ہوا ہے، یہ حضور کے زمانے میں بھی کافر عورتیں کرتی تھیں، اس زمانے سے آج تک ہمارے زمانے میں ہندو عورتوں کے اندر یہ فیشن چلا رہا ہے، جسم گدوانا کہتے ہیں، اس پہ بھی حضور نے ایسی عورتوں پر بھی آپ نے لعنت فرمائی جو جسم گودنے والی ہیں ان پر بھی لعنت، جو گدوانے والی ہیں ان پر بھی لعنت، لیکن یہ کافر عورتوں کا ظاہر ہے، دنیا کے کافر حضور کے زمانے سے لے کر آج تک داڑھی منڈاتے ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، کافر داڑھی منڈاتے آ رہے ہیں، اور ان کا یہ قدیم ترین ان کا یہ طریقہ اور شعار ہے، یہ جو آج بہت سے مسلمانوں نے بھی اللہ بچائے اختیار کر لیا، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، بعض جگہ مونچھیں بڑی بڑی ہوں گی، موٹی موٹی مونچھیں رکھنے والے اور داڑھی منڈانے والے یہ دراصل کافر ہیں، ان یہ کافروں کا طریقہ ہے، اسی کو بعض مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، تو یہ مشابہت ہو گئی کافروں کے ساتھ، جیسے کہ تفصیل سے میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اصل طریقہ یہ کافروں کا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز تھے اور کسرا کی حکومت کے ماتحت تھا عرب علاقہ، اور آپ نے کسرا بادشاہ کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھا، تو کافروں کا باطن کی ایک خباثت یہ بھی ہے کہ وہ تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں کافر، اور یہ تکبر ہی ان کو ایمان لانے سے روکتا ہے عام طور پر، تو کسرا جو ہے جب اس کے سامنے حضور کا والا نامہ پہنچا اور والا خط پہنچا تو خط دیکھ کر ہی اتنا خفا ہوا, اتنا ناراض ہوا, تو پڑھنا تو دور کی بات, اس نے ہاتھ میں لیتے ہی اس کو جو پڑھا الیعوذ باللہ. اور اس نے کہا کہ میری حکومت کا اتنا ماتحت اور اتنا چھوٹ الیعوذ باللہ اتنا چھوٹا آدمی مجھے خط لکھ رہا ہے, اس قدر تکبر, اتنا غرور. اور اس نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے معاذ اللہ دو طاقتور فوجی بھیجے جائیں, وہ گرفتار کر کے حضور کو میرے دربار میں پیش کریں. تو انہوں نے سر مجھے کہ لکھا لیا جو مل جائے. تو اس کا وہ فرمان جو ہے وہ عرب علاقے میں اس کا جو گورنر تھا اس کو پہنچا, وہ اس نے اپنے دو فوجی آپ کی خدمت اقدس میں بھیج دیے. تو اس ان کا حضور خدمت میں آنے کا واقعہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں بھی موجود ہے اور تاریخ میں بھی موجود ہے. وہ جس وقت آئے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا روب عطا فرمایا تھا کہ ایک مہینے کی مسافت پر اگر دشمن ہوتا تھا تو پیشاب نکل جاتا تھا, اس کا یعنی مرعوب ہو جاتا تھا, اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا خوف کے مارے. ایسا اللہ پاک نے روب عطا فرمایا. تو جب یہ دونوں کے دونوں آپ کی خدمت میں پہنچے تو خوف سے تھر 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 کانپ رہے تھے. آئے گرفتار کرنے کے لیے, ڈر کا ڈر اتنے رہے جیسے کہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہے. اور جو ہی وہ آپ کے سامنے آئے اور آ کر کے آپ کی ان کی چیزیں پہ نظر پڑی تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا رہے کم بخرو تم یہ اپنی صورت بگاڑ دیا کس نے کہا تھا؟ کیونکہ ان کی داڑھی منڈی بھی تھی, موٹی موٹی مونچھیں تھیں, مونچھیں بڑی بڑی اور داڑیاں منڈی بھی. تو دیکھتے آپ نے نفرت سے مبارک پھیرا بھی اور پوچھا یہ کم وقت تمہیں یہ ایسی شکل بنانے کس نے حکم دیا؟ کہنے لگے ہمارے رب کسرا نے حکم دیا. معلوم ہو کسرا کا بھی یہ حکم تھا اور کسرا کا بھی یہ عمل تھا اور سارے اس زمانے کے ان کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ داڑھی منڈاؤ اور مونچھیں موٹی موٹی بڑی بڑی رکھو, لمبی لمبی رکھو. جیسے ہمارے بلوچستان کے اندر بعض اللہ کے چاہے مسلمانوں کا بھی طریقہ ہے کہ موٹی موٹی مونچھیں رکھتے, داڑھی منڈاتے. مجوسیوں کا طریقہ, عیسائیوں کا طریقہ, میں عیسائیوں کا نہیں ہوں وہ مجوسیوں کا. تو آپ نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے, داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. فرق ہو گیا. مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے. دو فرق ہو گئے. وہ کافر تھے, حضور نے اپنا طریقہ بدلا دیا, یہ میرا طریقہ ہے, میری یہ سنت ہے. اور آپ کی جو سنت ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ مونچھیں کٹواتے تھے اور داڑیاں بڑھاتے تھے اور داڑیاں رکھتے تھے. پھر انہوں نے مدعا انداز کیا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے, آپ نے بڑا کل آ جائے. رات میں ہی حضور کی بدعا سے کسرا کا تختہ الٹ گیا, اس کے بیٹے نے کسرا کو ختم کر دیا اور بادشاہ ختم, اس کا حکم ختم. گرفتار کر ہی نہ سکے, وہ کر کہہ بھی سکتے تھے. اور آپ کے بدعا سے جیسے اس نے حضور کا والا نامہ پھاڑا, حضور کی بدعا سے اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں سوائے علامتوں کے ہے اور عمارتوں کے, بس ان میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. تو کافر کا ایک ظاہر ہے, ظاہر کے اندر اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہوگی, اس کی پوچھیں موٹی موٹی ہوں گی. مسلمان کا ایسا حلیہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اندرونی طور پر کافر کے بغل کے بال بڑھے ہوئے ہوں گے، اس کے زیر نا بال بڑھے ہوئے ہوں گے، بدبو سے سڑے ہوں گے، ختنہ بھی نہ ہوگی، ختنہ بھی اس کی نہیں ہوگی، جسم اس کا بدبو سے سڑا ہوا ہوگا، چاہے اس نے لاکھوں روپے کا قیمتی اسپرے کیا ہوا ہو، لیکن وہاں تو طہارت کا نام و نشانی نہیں ہے، پاکیزگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، سال سال میں جا کر کے نہاتے، ارے نہانے کا، استنجا کرنے کا، طہارت کا کوئی ان کے مذہب میں خانہ نہیں ہے، یہ کافروں کا ظاہر کتنا گندا، کتنا سڑا ہوا، کتنا بدبودار، پھر مسلمان ہو کر کیسے ان کی طرف جھکتا ہے، ناخن بڑھانا بھی یہ کافروں کا طریقہ ہے، آج کل کا فیشن ہے، خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ فیشن ہے، اور جو عورتوں سے مرغوب ہیں ان کے ایسے مردوں کا بھی طریقہ ہے کہ وہ ایک ایک نہ ایک ناخن لمبا رکھیں گے، مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو بابا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی، کہ جو عورتوں سے مرغوب ہوتے ان کے بھی ایک ناخن لمبا نظر آئے گا آپ، اور عورتوں کے تو پانچوں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پر اگر اصل ناخن بڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو مصنوعی بال نوکیلے لگے ہوئے ہوں گے، وہ فیشن ہے، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، یہ جانوروں کی تہذیب ہے، کبھی کسی بندر کو دیکھا جو ناخن کاٹ رہا ہو، کبھی کسی ریش کسی شیر یا کسی بھیڑیا کو دیکھا آپ نے ناخن کاٹتے ہوئے، ان کے لیے تو ناخن کا بڑا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تو وہ شکار بھی نہیں کر سکتے، وہی کافروں کا طریقہ کہ ان کو اللہ پاک نے انسان بنایا لیکن وہ انسانوں کے طور طریقے سے ناواقف ہیں، لہذا ناخن بڑھانا یہ ہمارے دور کے اصل میں کافروں کا طریقہ ہے جو مسلمان مردوں اور عورتوں نے بھی اختیار کر لیا، پھر جو سب سے بڑا فرق ہے یہ تو جسمانی اعتبار سے فرق ہو گیا، لباس سے مسلمان اور کافر الگ الگ ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ منگل کو عرض کیا تھا کہ اب تو مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو وہاں مجال نہیں ہے جو کوئی کافر مسلمانوں جیسا لباس پہن لے، عیسائیوں کا الگ لباس ہوگا، یہودیوں کا الگ لباس ہوگا، ہندوؤں کا الگ لباس ہوگا، سکھوں کا الگ لباس ہوگا، مسلمانوں کا الگ لباس ہوگا، مسلمانوں کا قبرستان بھی الگ ہوگا، کافروں کا لباس ان کا قبرستان الگ ہوگا، ان کے مذہبی جگہ الگ ہوں گی، مسلمانوں کی تو ہوتی الگ، ہر لحاظ سے دور سے پتہ چلے کہ یہ اس ملک کے رہنے والا فلاں کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے، یہ ظاہر ہے اس کا، یہ مسلمان ہے جس کا ظاہر ان سے بالکل الگ ہے، یہ کافروں کا تھوڑا سا ظاہر میں نے آپ کو بتایا، مسلمانوں کا ظاہر میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ اس میں تو بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں بھائی، اس میں تو حضور کی ایسی پیاری پیاری سنتیں ہیں کہ دل و جان قربان، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ دل کی حسرت یہ آرزو، اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق دے اور شریعت کے مطابق رکھنے کی توفیق دے، کہ اس میں دنیا کی بھی ترقی مضمر ہے اور آخرت کی بھی صلاح و فلاح اس کے اندر پوشیدہ ہے، یہ ہے بھائی اس کا خلاصہ جو حضرت نے اس میں بیان فرمایا، جو انشاءاللہ آگے تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بیان ہوگا، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، واقعی اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك ما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك ما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي، انك على كل شيء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ اعلانیہ، سارے گناہ معاف کر. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، خفیہ اعلانیہ، سارے گناہ معاف کر. ہم سب کو ہمیں ظاہر باطن زیاد پہ چلنے کی توفیق عطا. یا اللہ مرد دم تک اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق بنانے اور بنا کر رکھنے کی توفیق عطا. یا اللہ مرد دم تک ہمیں اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی شریعت کے مطابق درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے لباس پوشاک میں مذاق عطا دے. یا اللہ اٹھنے بیٹھنے میں، یا اللہ کافروں کی ادنا جھلک سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرہ برابر بھی ان کی کوئی مشابہت ہمارے طور طریقوں میں نہ آنے پائے. یا اللہ ہمیں ان کے طور طریقوں سے، ان کی مخصوص طور طریقوں سے، باتوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما، راحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے ظاہر کو بگاڑنے کی وجہ سے، باطن کو خراب کرنے کی وجہ سے ہم جن جن مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، ذلت و خواری میں مبتلا ہو گئے، رزق کی تنگی میں آ گئے، طرح طرح کی مصیبتوں میں یا اللہ مبتلا ہو گئے، اپنی رحمت سے ہمارے اس کمی کو دور کرنا، ہماری اس کوتاہی کو دور کرنا، اور ہمیں اپنے دیگر احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر و باطن کو بھی یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما، ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری اور ساری امت مسلمہ کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ یا حیو یا قیوم رحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عين. یا حیو یا قیوم رحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم، سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ نصیب فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. جو جو مسلمان خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یا اللہ براہ راست یا بالواسطہ یہ بیان سن رہے ہیں، سنیں گے، یا اللہ ہمیں بھی، ان کو بھی اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب کو یا اللہ سنت پر مرنا جینا نصیب فرما، سنتوں پر مرنا جینا نصیب فرما. اپنے ظاہر کو بھی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے باطن کو بھی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین پاکستان کی فرما. یا اللہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے جو اپنے آپ نے اپنے نام کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہے. یا اللہ اس کو باقی رکھنا اور اس ملک میں اپنے فضل سے حکومت صالحہ قائم فرما. یا اللہ حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ اس ملک کی معیشت کو بلند فرما. یا اللہ معیشت کی تنگ، معیشت کی جو ناکامی ہے اس کو دور فرما، تنگ دستی کو دور فرما، مہنگائی کو دور فرما. یا ارحم الراحمین کافروں کے جو طور طریقے یہاں پر جاری ہیں ان سے اس ملک کو پاک، اس سے اس ملک کو پاک فرما. اسلام کے یا اللہ معاشی نظام کو یہاں پر جاری اور ساری فرما. یا اللہ اسلام کے معاشی نظام کو یہاں پر جاری اور ساری فرما. یا ارحم الراحمین سودی نظام سے اور سودی لعنت سے ہم کو نجات عطا فرما، ہمارے ملک کو نجات عطا فرما. جن دن آپ اپنے دعا کے واسطے گائے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين.